علی مع الحق والحق مع علی. مولائے منتقیان حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے ایام ہیں یہ، اور ماہ مبارک رمضان میں ان کے حوالے سے بھی زہد، تقویٰ، دنیا اور آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے کچھ اصول اور دستور ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں. لہذا میں سب سے پہلے تو عالم اسلام کو اور عالم انسانیت کو اس عظیم اور غم اندوہ سانحے کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور اس فرصت کو غنیمت سمجھتا ہوں کہ بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی روشنی میں ہی آج کے فتنوں و فساد سے بھرے ہوئے معاشرے میں ان کی زندگی کے حوالے سے کچھ رائے حل تلاش کرنے کی کوشش کی جائے. پیغمبر اکرم کا ارشاد ہے کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں. یہ کوئی چھوٹا موٹا جملہ نہیں ہے، بلکہ آج کے تمام انسانوں کو اور تمام مسلمانوں کو ایک لمحہ فکریہ عطا کر رہا ہے کہ وہ ذرا غور کریں کہ علی کیا تھے، وہ کس کے ساتھ رہے، کس سے ناراض رہے، کس سے خوش رہے، تجزیہ کریں، اس کے بعد میں اپنی آئندہ زندگی کا لائحہ عمل طے کریں. کیونکہ پیغمبر کا ارشاد ہے، مصدقہ طور سے بیان ہوا ہے، شیعہ کتب میں بھی روایت ملتی ہے، حدیث ملتی ہے، اور اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایت ملتی ہے. قرآن کے حوالے سے بھی ہے کہ علی جو ہیں وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے. تو جب ایسی شخصیت کائنات میں گزری ہے کہ حق بھی اس کے ساتھ ہے، وہ بھی حق کے ساتھ ہے، قرآن بھی اس کے ساتھ ہے اور وہ بھی قرآن کے ساتھ ہے، تو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ تاریخی واقعات کا تجزیہ کرنے کے بعد ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے. وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ جو علی کے مقابلے میں تھا، یا وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو جس پر علی تھے. بہرحال یہ ایک حقیقت ہے جس پر غور و فکر کی ضرورت ہے. آج کے اس سماج میں آپ نے دیکھا ہوگا مختلف تحریکیں چل رہی ہیں، کرپشن اور فتنہ و فساد کا بول بالا ہے، اور اتنا زیادہ کرپشن بڑھ گیا ہے کہ انا بھی تشدید کے ساتھ آ کر اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور ان مسائل کا مقابلہ کرنے کے لیے مخالفت میں اب رام کا اوتار نہیں آتا، رام کا دیو اٹھ کھڑا ہوا ہے. یہ سوچنے کا مقام ہے. اسی طریقے سے اگر ہم جائزہ لیں اس دور میں، تو ہمیں آج بھی مولا کائنات کی سیرت، ان کے فرامین، ان کے مکتوبات جو نہج البلاغہ میں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان کے حوالے سے آج بھی ہم دنیا کے سامنے اس کا حل پیش کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں مکتوبات میں، مکتوبات نمبر 20 سے لے کے 25 تک جو خطوط انہوں نے اپنے عمال کو دیے، جو لوگ ٹیکس وصول کرنے جاتے تھے، مالیات وصول کرنے کے لیے جاتے تھے، تو جو طریقہ بتایا ہے انہوں نے، اس کے حوالے سے دیکھیں کہ کہاں کرپشن رہ جاتا ہے، کہاں پر ظلم و ستم رہ جاتا ہے. سفر سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان جاتا ہے تو تھوڑا سا خستہ حال ہوتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، اور ذرا سی بھی مرضی کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً وہ برہم ہو جاتا ہے. مولا کائنات نے اخلاقی لحاظ سے اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے کہا کہ پہلے جاؤ تو کسی چشمے پہ جاؤ، کسی کنویں کے پاس جاؤ، وہاں پہ تر و تازہ ہونے کے بعد پھر کسی کے گھر پر جاؤ، تم مال لینے کے لیے جاؤ، اگر جانور مثال کے طور پہ وہ دے رہے ہیں تو ان میں سے ایسا نہ ہو کہ تم سب سے تازہ، سب سے تگڑا جانور تم ان سے لے لو، نہیں، دو اس مال کے دو حصے کرو اور ان میں سے پہلے اس سے کہو کہ ایک اس میں سے انتخاب کر لے, تمہیں انتخاب کا حق حاصل نہیں ہے, مالک انتخاب کرے گا کہ یہ چھوڑ دو اور یہ لے لو, اس آدھے کا پھر آدھا حصہ کرو, اور اسی طریقے سے مالک سے تم رائے طلب کرتے رہو کہ کون سا تمہیں چاہیے, اور اس حد تک تم اسے تقسیم کرتے رہو کہ صرف اور صرف حق اللہ واقع رہ جائے, اور پھر وہ حق تم اسے لو. اس کے بعد میں فرمایا کہ اور یہ حق لینے کے بعد کسی خائن کے حوالے مت کر دینا, ان لوگوں کے حوالے کرنا جو امانت دار ہوں, خدا ترسی ان کے دل میں پائی جاتی ہو, اور اس کے بعد ان کو سونپو اور یہ تاکید کر دو کہ ان جانوروں پر بھی کوئی ظلم نہ ہونے پائے. یعنی یہ جملہ ہے ان کا کہ اونٹ کو اونٹ, یعنی اونٹنی کو اس کے بچے سے جدا نہ کرنا, اور دودھ دوہتے وقت سارا دودھ نہ دو لینا کہ بچے کے لیے کچھ نہ رہ جائے, اور کوئی وزن لاتے وقت, بار حمل کرتے وقت بھی اس بات کا دھیان رکھنا کہ اس کی سکت سے زیادہ وزن اس کے اوپر نہ داد دو, اور ایسے خشک کو ویسے راستوں سے جہاں پر آب و علف نہ ہو مت لے جانا, بلکہ ان راستوں سے لے کے جانا جو سرسبز ہوں اور جہاں پر پانی پایا جائے, اور جس وقت تم سرسبز راستوں سے گزرو اس وقت چلنے میں جلدی مت کرنا تاکہ جانور وہاں پر سیر ہو جائیں. یعنی اتنی ایک ایک قدم پر وہ باریکیاں مولا کائنات بتا رہے ہیں کہ اگر یہ انسانوں کے سلسلے میں آج زمانہ اختیار کر لے تو بھی شاید ہمارا سماج سدھر جائے, جو چیزیں انہوں نے جانوروں کے سلسلے میں بتائیں. اور اسی طریقے سے آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان جانوروں کو بہت ہی سکون کے ساتھ ٹھہراتے ہوئے, تیز رفتار سے مت لانا بلکہ ٹھہراتے ہوئے منزل بمنزل ان کو یہاں تک پہنچاؤ, تاکہ ہم پھر خدا کا حکم اور رسول کی سنت جو ہے اس کے مطابق ان کو جس کا حق ہے اس کو پہنچا دیں. اس طرح کا معاشرہ ایک مولا کائنات کی نظر میں تھا, اور وہی مولا کائنات کے چاہنے والوں کی بھی آرزو ہونی چاہیے, اور تمام انسانوں کی یہی آرزو ہوتی ہے, وہ دبی رہتی ہے, کہیں موقع ملتا ہے اس کو بتانے کا, اظہار کرنے کا, اور کبھی موقع نہیں ملتا. یہ مولا کائنات کی سیرت رہی ہے. علمی لحاظ سے, سائنسی لحاظ سے, اور زہد و تقویٰ کے لحاظ سے, شجاعت کے لحاظ سے, جس پہلو سے بھی آپ مولا کائنات کی سیرت اور زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اس میں آپ کو بے مثال شخصیت نظر آئے گی. شجاعت یہ نہیں ہے کہ انسان میدان جنگ میں جا کر ہزاروں لاکھوں کو ایک طرف کر دے, ان کی جانوں کو ان سے چھین لے. مولا کائنات کی نگاہ میں شجاعت یہ ہے کہ انسان جو انسان کی غلطی ہوئی ہے اس کو اقرار کر لے, اس کا اقرار کرنے کے لیے اس کا ضمیر آمادہ ہو جائے. یہ ہے کمال انسان کی شجاعت کا. لہذا آپ نے بہت سے موقعوں پر فرمایا, ایک مرتبہ آپ یتیم بچوں کی بستیوں میں بچوں کو اپنے کاندھوں پر لیے ہوئے گھوم رہے تھے, ایک شخص آگے بڑھا, اس نے سوال کیا کہ مولا آپ کا مقام یہ نہیں ہے, آپ ان بچوں کے ساتھ اس طرح سے کھیل رہے ہیں. تو آپ نے کہا ان کے والد نہیں ہیں, یہ یتیم بچے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ ان کو احساس نہ ہو کہ ان کا سرپرست نہیں ہے. مولا کائنات یہ چاہتے ہیں کہ ملک کا جو سربراہ ہے وہ یتیم بچوں کی حالت سے بھی بے خبر نہ رہے, اور ذاتی طور پر ان کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرے. سائنسی لحاظ سے کتنے فارمولے آپ کو نہج البلاغہ میں ایسے مل جائیں گے کہ جو 1400 سال بعد آج بھی اگر ان پر تحقیق کی جائے تو اس میں نئی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. آج بھی پہلا خطبہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے خلقت کی کائنات کے سلسلے میں, وہ حرف آخر ہے کہ کائنات کس طریقے سے خلق کی گئی ہے. ڈارون کے اور لیمارک کے اور دوسرے سائنسدانوں کے اقوال ایک طرف, اور نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ ہے اس کا پہلا پیراگراف ایک طرف. ساری چیزیں آپ کو اس میں مل جائیں گی, کسی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ مولا کائنات کی بات جو ہے وہ اس وحی الہی کے منبع سے جڑی ہوئی ہے کہ جو جبرائیل امی لے کر آتے تھے اور پیغمبر نے ان کو زقن زقہ کی صورت میں تلقین کی ہے۔ یہ علمی لحاظ سے اور علم کی فضیلت، علم کا معیار کوئی کیا بتائے گا مولا کائنات کی شخصیت کے علاوہ؟ زہد و تقوی کا عالم یہ ہے کہ آپ محراب میں بالکل اس طریقے سے لرز رہے ہیں کہ دیکھنے والا حیران ہے کہ کہیں ابھی روح تو جسم سے مفارقت نہیں کر جاتی، لرزتے ہیں، چہرہ زرد ہو جاتا ہے تقوی اور پرہیزگاری کی منزل میں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں اس خالق حقیقی کے سامنے اس وقت جا رہا ہوں جو روز محشر کا قاضی اور جج ہے۔ یعنی یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ انسان ان کو دیکھ کر ترقی حاصل کرے کہ اگر کسی اونچے عہدے پر بھی پہنچ جاتا ہے، کسی مقام و منصب پر بھی پہنچ جاتا ہے، تو اپنے غریب طبقے کو نہ بھولے، اونچے اور اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے کے بعد علم سے دامن نہ چھوٹنے پائے، اور اسی طریقے سے سائنسی اور علمی لحاظ سے ترقی کرنے سے بھی پیچھے نہ رہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں دنیا میں جو بھی مولا کائنات کی سیرت سے وابستہ ہے وہ پھر دنیا کی کسی بھی بڑی طاقت سے خوفزدہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ملک ایران، اگر آپ اس کی تاریخ کا 30 سال کی تاریخ کا ملاحظہ کریں تو آپ دیکھیں گے دنیا کی بڑی طاقتیں ایک طرف اور یہ چھوٹا سا ملک ایک طرف، اور اب بھی اسی طریقے سے بولتا ہے جیسے مولا کائنات دشمنوں کے نرغے میں اپنا خطاب کرتے تھے۔ اور سائنسی لحاظ سے بھی آپ دیکھیں ابھی اسی ایک مہینے کے اندر اندر اتنی پابندیوں کے بعد، اتنے سینشنز کے بعد، وہ مولا کائنات کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے سیٹلائٹ چھوڑنے جا رہا ہے جو ایک زندہ موجود کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائے گی، اور اسی سال میں 3 سیٹلائٹ وہ اور چھوڑے گا جس میں یہ پلان ہے کہ انسان بھی اس سیٹلائٹ میں جائے۔ اس حد تک ان کے تجربات آگے بڑھ گئے ہیں۔ نینو ٹیکنالوجی کے سلسلے میں بعض 3-4 ملکوں کے پاس اور بھی ہے یہ ٹیکنالوجی، لیکن ایران نے جتنی جلدی یہ ٹیکنالوجی حاصل کی ہے اس سے دنیا حیرت زدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر مولا کائنات کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے علم اور تزکیہ نفس دونوں ساتھ ساتھ۔ ابھی آپ دیکھیں کہ دنیا کا جو دشمن ہے، عالم انسانیت کا دشمن ہے اسرائیل، وہ بھی کوشش یہ کر رہا ہے کہ یہ علمی جو شخصیات ہیں اور ہستیاں ہیں ایران کی، ان کو ختم کیا جائے۔ اور اس میں اس نے ایک سائنسداں کو جو ایک جوان سائنسداں تھا ہاشمی نجات، اس کو اس نے شہید کیا، اور ان کے سلسلے میں، یعنی علم اور سائنس اور تزکیہ نفس کو آپ دیکھیں ایک ساتھ کیسے وہ لے کر چل رہے ہیں، کہ اس میں انہوں نے جس شخص کو شہید کیا اس کی حالت یہ تھی کہ ان کی بچی 8-9 سال کی جو تشییع جنازے کے وقت موبائل میں قرآن سناتی، کہتی یہ 2 دن پہلے نماز شب کے وقت میرے بابا نے تلاوت فرمائی، یعنی قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ سائنسدان۔ اس کے بعد ان کے جو ساتھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کام کرتے تھے اور جب کبھی کوئی مشکل آتی تھی تو وہ یہ فرماتے تھے کہ چلو 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، انشاءاللہ یہ مشکل حل ہو جائے گی۔ ہم لوگ جاتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور آتے تھے، وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ یعنی ایک طرف اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر باقی، اور دوسری طرف دنیاوی لحاظ سے ترقی کر رہے ہیں۔ ان کی اہلیہ یہ کہتی ہیں کہ جب سے میری شادی ہوئی ہے ان کے ساتھ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کی نماز شب قضا ہوئی، نماز تہجد قضا ہوئی ہو۔ ایسے لوگوں کو حق ہے کہ یہ کہنے کا کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، علی کے ماننے والے ہیں۔ لہذا میری آپ تمام حضرات سے درخواست یہ ہے کہ آج ان کی شہادت کے حوالے سے اس ماہ مبارک میں، جو خود برکتوں کا مہینہ ہے، اور ان شب قدر کے ایام میں جو کہ قرآن کے نزول کا زمانہ ہے، اور ایسی راتیں اور ایسی شبیں اس وقت ہمارے سامنے ہیں کہ جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہیں، اس میں ہم مولا کائنات کی سیرت کو زہد و تقویٰ کے لحاظ سے، انسانی اقدار کے لحاظ سے، اقتصادیات اور سماجیات کے لحاظ سے، سیاست اور شجاعت اور بہادری کے لحاظ سے اپنے سامنے رکھیں، اور اپنی زندگی کو ایک بہترین مسلمان کے عنوان سے معاشرے کے سامنے پیش کریں، تاکہ جو مولا کائنات کی سیرت کے چھپے ہوئے گوشے ہیں اور جو ان کی ارمان اور آرزوئیں تھیں وہ ہمارے سامنے ظاہر ہو سکیں اور دنیا کو اس کا صحیح فائدہ پہنچ سکے۔ آخر وقت تک جو انہوں نے عدل اور انصاف کا لحاظ رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے قاتل ابن ملجم کو بھی آپ کے سامنے لایا جاتا ہے اور آپ کے سامنے کاسہ شیر پیش کیا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ یہ مستحق ہے کیونکہ اس وقت یہ خوفزدہ ہے، ڈرا ہوا ہے، یہ کاسہ اس کو دے دو۔ اور اس کے بعد میں امام حسن علیہ السلام سے وصیت فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر میں زندہ رہا تو میں خود جانوں کہ کیا کروں گا اس کے ساتھ، اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو اس کو بخش دینا جو خود ہمارے اجر و ثواب میں اضافے کا سبب بنے گی، اور اگر تم قصاص ہی لینا چاہو تو اس نے ایک ضربت لگائی ہے، ایک سے زیادہ اس کو ضربت نہیں لگنی چاہیے۔ عدل و انصاف کا یہ پیکر اس دنیا سے ضربت کھا کر رخصت ہو گیا، لیکن ان کے مقاصد کا علم آج بھی بلند ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس پرچم کے زیر سایہ ہو کر علی کی اور اسلام کی اور انسانیت کی بقا کے لیے ہم کارگر ہوں، اور دنیا والوں کو یہ بتائیں کہ اسلام ہے جو ان تمام مسائل کا حل پیش کر سکتا ہے جس میں آج کی انسانیت زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔
انکار سے اقرار نکالا ہے علی نے، انکار سے اقرار نکالا ہے علی نے، اسلام کو ہر بار سنبھالا ہے علی نے، انکار سے اقرار نکالا ہے علی نے، اسلام کو ہر بار سنبھالا ہے علی نے، سنبھالا ہے علی نے، ہر سمت گرا کرتے ہیں جس طرح سے پتے، آندھی میں اڑا کرتے ہیں جس طرح سے پتے، خیبر کا وہ در ایسے اچھالا ہے علی نے، اسلام کو ہر بار سنبھالا ہے علی نے، تاریخ میں اصغر کی طرح کون، تاریخ میں اصغر کی طرح کوئی کہاں ہے، اسلام کی رگ رگ میں لہو ان کا رواں ہے، آغوش میں جن بچوں کو پالا ہے علی نے، اسلام کو ہر بار سنبھالا ہے علی نے، آغوش میں جن بچوں کو پالا ہے علی نے، اسلام کو ہر بار سنبھالا ہے علی نے، کیا ان کو پتا جن کے دلوں میں ہے سیاہی، قرآن کا ہر لفظ یہ دیتا ہے گواہی، قرآن کو کردار میں ڈھالا ہے علی نے، اسلام کو ہر بار سنبھالا ہے علی نے، ملنے میں غریبوں سے تو شرماتے ہیں ہم لوگ، آ جائیں ضرورت سے تو گھبراتے ہیں ہم لوگ، سائل کو کبھی بھی نہیں ٹالا ہے علی نے، ایمان کے دشمن تھے ہر ایک سمت تھے حاسد، احزاب کے اس مار کے حق میں اے ماجد، اسلام کو خندق سے نکالا ہے علی نے، اسلام کو ہر بار سنبھالا ہے علی نے، انکار سے اقرار نکالا ہے علی نے، اسلام کو ہر بار سنبھالا ہے علی نے، خیبر کا وہ در ایسے اچھالا ہے علی نے، اسلام کو ہر بار سنبھالا ہے علی نے، قرآن کو کردار میں ڈھالا ہے علی نے، اسلام کو ہر بار سنبھالا ہے علی نے، سائل کو کبھی بھی نہیں ٹالا ہے علی نے، اسلام کو ہر بار سنبھالا ہے علی نے۔